اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سحر عالمی نیٹ ورک کے پروگرام پیام رحمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور ترتیب وار ہم آج پہنچے ہیں سورہ احقاف کے تعارف پر۔ تو ناظرین، پہلے اس سورہ کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔
بنام خدا الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے، حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو برحق اور ایک معینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس کی انہیں تنبیہ کی گئی تھی۔
ناظرین، سورہ احقاف کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ سب نے سنا، اور آج ہم اس سورہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ احقاف قرآن مجید کا ایک انتہائی اہم سورہ ہے، کہ جس میں معاد کے حوالے سے، یعنی قیامت کے حوالے سے اور کفار کو ڈرانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ہمارے معزز مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میں آپ کو سحر عالمی نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں، پیام رحمان پروگرام کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علی عباس خان صاحب، ہماری گفتگو سورہ احقاف پہ ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ، ظاہر ہے جب اس کے اندر مختلف آیات کے مختلف موضوعات پوشیدہ ہیں آیات کے اندر، تو ان موضوعات کی طرف جانے سے پہلے سورہ کا ایک مختصر سا، ایک اجمالی تعارف ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ وہ سورے سے مکمل طور پر آگاہ ہو سکے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، سورہ احقاف ایک اہم سورہ ہے، اور دو اعتبار سے ہم اس کی ترتیب کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک ترتیب ہے جو مصحف کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سورہ جاسیہ کے بعد 46 نمبر کا سورہ ہے، لیکن نزول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا نمبر 66 ہے، یعنی اس کا نزول تھوڑا اور بعد میں ہے، اور لیکن ترتیب میں اس کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ لیکن چاہے نزول کے اعتبار سے ہم دیکھیں، چاہے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں، دونوں کے اعتبار سے سورہ جاسیہ کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کی شروع کی آیات اور سورہ جاسیہ کی جو آخری آیات ہیں دونوں میں کافی ربط پایا جاتا ہے۔ کل اس سورہ میں 35 آیات ہیں، شروع سے آخر تک 35 آیات ہیں۔ اور اگر ہم یہ آگے غور کریں کہ کیوں اس سورہ کو سورہ احقاف کہتے ہیں، تو احقاف عربی میں جمع کا ورڈ ہے جو حقف سے لیا گیا ہے، حقاف سے، اور حقف کہتے ہیں، حقف رزق کی طرح سے، اس ریگزار زمین اور اس خاک کو کہ جو ریگستان میں ہوتی ہے، اور ہوا کے ذریعے سے یہ خاک مختلف شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی چوکور کبھی تکونا سائز میں مختلف شکلیں ریگزار میں بن جاتی ہیں،
کبھی وہ سمندر کی،
ہاں، لہروں کی طرح بن جاتی ہے۔ اس سورے کے اواخر میں انشاءاللہ جب پہنچیں گے، وہاں پر قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قوم اس سرزمین، ایسی سرزمین پر رہتی تھی، لہذا اس سورے کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے، کیونکہ حقف اس زمین کو کہتے ہیں، تو اب اس زمین کا مجموعہ ہو گیا احقاف۔ اب وہ قوم کیونکہ ایسی سرزمین کے اوپر رہتی تھی, زندگی کرتی تھی, لہذا سورہ کا نام سورہ احقاف پڑ گیا ہے. اب یہ کافی تفصیلی گفتگو ہے کہ مثلا یہ سرزمین کہاں ہے, جزیرۃ العرب میں واقع ہے, یمن میں ہے, سوریا میں ہے, شام میں ہے, مختلف تفاصیل بیان کی گئی ہیں. بہرحال قرآن کی غرض یہ نہیں کہ یہ قوم دنیا کے کس حصے میں رہتی تھی. قرآن ہمیں یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ اس قوم کا انجام کیا ہوا,
اس کے کرتوت کیا تھے,
کیا تھے, ہمیں ایک درس عبرت لینا ہے. بہرحال ایک یعنی تاریخ میں ایک ایسی قوم ہے اور ایک پیغمبر ہے کہ جو گزری ہے, اور بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ناظرین کے سامنے اس کو بیان کریں گے.
جی, ایک تو یہ تو اجمالی ایک تعارف ہو گیا کہ اس میں قوم عاد اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, اور ان کو ڈرانے کے اور دیگر جو موضوعات اس سورہ کے اندر موجود ہیں اور بہت ہی اچھے موضوعات ہیں.
جی, واقعی ان پہ دلچسپ
ہیں اور جتنی گفتگو کی جائے کم ہے یقیناً. میں چاہتا ہوں کہ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب جو ہے وہ کیا ہے, روایات میں اگر اس کا ذکر ہے تو بیان فرمائیں.
جی, یہ ایک ہمارے ائمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت رہی ہے کہ انہیں سوروں کا ثواب بیان کیا ہے تاکہ مومنین کم سے کم اس ثواب کو دیکھ کے ہی سورے کی تلاوت کریں. لیکن جب وہ تلاوت کریں گے اور اس کے مفاہیم میں غور کریں گے تو خود بخود اتنا کھچاؤ ہے قرآن کے اندر کہ انسان خود اب اس میں عمل کی طرف بڑھنے لگتا ہے, کیونکہ عمل تابع ہے علم کا. اور جب تک علم نہیں عمل ہونے والا نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے.
صحیح.
اب جب انسان ثواب کو سنتا ہے تو راغب ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ ابھی سورے کو پڑھا جائے. جب سورے کو پڑھتا ہے تو اب راغب ہوتا ہے کہ چلو ترجمہ دیکھ لیا جائے, تھوڑا سا اس کی تفصیل دیکھ لی جائے. جب تفصیل دیکھتا ہے تو ایک حد تک کہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتا ہے,
کوشش کرتا ہے.
بہرحال
اچھا, یہ جو روایات ہیں جو کسی سورے کی تلاوت کے ثواب کو بتا رہی ہیں, ان کا ایک ہدف, بہت سے اہداف ہیں یقیناً, ایک ہدف شاید یہ ہے کہ مومنین کو اور مسلمانوں کو اس سورے کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ رغبت دلائی جائے.
جی جی, بے شک بے شک, تاکہ آئیں کم سے کم
یہ مقدمہ بنے,
یہ مقدمہ بنے. اب دو حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے. پہلی حدیث خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ احقاف کی تلاوت کرے تو اس کو دنیا میں جتنے بھی ریگزار ہیں اس کے برابر ثواب دیا جائے گا,
ریگستان کے
جتنے ذرات کے برابر.
سبحان اللہ.
سبحان. اور دنیا میں اس شخص کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 گناہوں کو خداوند متعال معاف کر دے گا, اور آخرت میں بھی اس کے 10 درجوں کو بلند کرے گا. اگر یہاں پہ غور کریں, بہت ہی تناسب ہے اس حدیث میں اور اس سورے کے نام میں. دیکھیں حضرت نے کیا کہا کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا تو دنیا میں جتنے بھی ریگزار ہیں,
جتنے بھی
صحرا ہیں ان کے ذرات کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. اور ابھی بیان کیا گیا کہ احقاف کس کو کہتے ہیں, احقاف اس ریگستان اور سرزمین کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ذرات مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو حضرت نے جو ثواب کو بیان کیا ہے وہ بھی مطابق ہے اسی مناسبت سے, دونوں میں بہت ہی زیادہ نزدیکی پائی جائے, تناسب پایا جائے.
نام کیا؟
جی, یہ ایک حدیث. دوسری حدیث کتاب نور الثقلین میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی رات میں یا روز جمعہ سورہ احقاف کی تلاوت کرے گا تو خداوند متعال اس کو دنیا کی وحشت اور آخرت کی وحشت سے بچا لے گا. اور حضرت بعد میں ایک جملہ لے کے آتے ہیں, انشاءاللہ. یعنی کیا؟ یہ انشاءاللہ ایک ہمیں بات بتانا چاہ رہا ہے. حضرت کریں گے
نقطہ
حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہ تم نے سورہ پڑھ لیا تو سمجھ لو خداوند متعال تمہیں تمام دنیاوی وحشتوں سے اور اخروی وحشتوں سے بچا لے گا, کیونکہ اس سورے میں جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا معاد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے,
قیامت کا ذکر ہے.
اور قیامت کا ذکر اگر انسان ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کوئی غلط کام نہ کرے. جب غلط کام نہیں کرے گا تو خود بخود دنیا کی وحشتیں اور اس کے تابع ہوتے ہوئے آخرت کی وحشتوں سے وہ خود بخود محفوظ رہے گا.
یہاں پہ ایک نقطہ, جب آپ اس بات کو بیان کر رہے تھے ثواب کو سورہ احقاف کی تلاوت کے حوالے سے, چونکہ پچھلا پروگرام سورہ جاسیہ پہ ہوا تھا, تو تو یہ دو سورہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ سورہ ایسے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر اس بات کا احساس ہے کہ یہ سورہ ان سوروں میں سے ہے کہ جو مہجور سورہ ہیں. مثلا مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی تلاوت دنیا کے تمام مسلمان بہت زیادہ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, نماز میں ہمیشہ, یا سورہ یاسین ہے, سورہ واقعہ ہے, سورہ رحمان ہے, ان کی تلاوت کافی ہوتی ہے. یا آخری جو سپارہ ہے قرآن,
چھوٹے سورے ہیں,
چھوٹے سورے ہیں, جیسے چہار قل ہیں,
جی جی,
قل اعوذ برب الناس اور دیگر جو قل جو, ان کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ سورے کچھ ایسے ہیں
جو بیچ میں,
جو بیچ میں ہیں, ان کی تلاوت یا تو بہت کم, اول تو نہیں ہوتی,
جی,
اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے, تو یہ مہجور سوروں میں سے ہے. تو شاید ہمارے ناظرین میں سے اور مجھ جیسے بھی لوگ موجود ہوں گے بعض, کہ جنہیں ان کے اس سورے کی تلاوت کا ثواب کا علم نہیں تھا, تو کم سے کم آج سے ہم پوری کوشش یہ کریں کہ اس سورے کی تلاوت بھی کریں,
تلاوت کریں ہر رات میں, نہیں صحیح تو روز جمعہ اس کی تلاوت کریں
ایک دن ہفتے,
تاکہ کم سے کم اس کا جو ثواب ہے, اس کے ثواب کے جو اثرات ہیں وہ کچھ مرتب ہوں ہماری زندگی کے اوپر.
یقیناً بہت شکریہ قبلہ. اس سورے کے اندر آپ نے ایک اجمالی تعارف تو کرا دیا تھا, لیکن اس کے اندر جو موضوعات ذکر کیے گئے ہیں پروردگار عالم نے, جن اہم اہم موضوعات کو, جن میں سے ایک اہم موضوع معاد یعنی قیامت کا ہے, اس کو چھیڑا ہے, اور اس کے علاوہ کیا موضوعات ہیں؟
دیکھیں, اگر ہم آئیں ان 35 آیاتوں کو آ کے ڈیوائڈ کریں, تو اگر 3 حصے ہم بنائیں تو ہمیں ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے سورہ کا آ جائے گا. شروع ہوتا ہے سورہ حامیم سے, اور یہ کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا. اب اس کے بعد دوسری اور تیسری آیت سے گفتگو جو شروع ہو جاتی ہے وہ کفار کے بارے میں ہے. یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک تقریباً ایک مطلب کو بیان کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یہ کہہ کے عزت دیا کرتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں, یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ ایک جادو ہے. خدا نے آ کے ان 14 آیات میں اس کا مستدل اور منطقی جواب دیا ہے کہ نہ یہ رسول جھوٹ بول رہا ہے, نہ یہ جو قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے,
اور یہ جو آیات اس رسول پہ نازل ہوئی ہیں
یہ سب خدا کی طرف سے ہیں. اور اس کے بعد میں آ کے لاسٹ میں تقریباً 13 اور 14 آیت تک کے جب ہم پہنچیں گے, خدا مبد مطال آ کے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے کہ انسان دو طریقے کے ہیں, یا وہ قرآن کی تعلیمات کو سیکھ لیتے ہیں اور سیدھے راستے کے اوپر ان کی ہدایت ہو جاتی ہے, جن کا مقصد اور آخری میں منتہا جو ہے وہ جنت ہے, یا نہیں یہ وہ کفار ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو غور نہیں کیا, نظر انداز کر دیا, ان کا ملجا اور ماوا جہنم ہے. یہ 14 آیت تک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک, یہ 5 آیتیں انہی دو گروہوں کی تفصیل بتاتی ہے کہ دیکھو جو جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا, جو جہنم میں جائے گا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا. 21 نمبر آیت سے لے کر کے آخری سورہ تک کے, یہ 35 آیت تک کے اگر ہم دیکھیں, تو یہاں پہ خداوند متعال نے دو عبرت انگیز کہانیوں کا ذکر کیا ہے. اور شروع کے سورہ میں جو بیان کیا گیا تھا کہ مثلا کفار جو ہماری باتوں کو نہیں سنتے ہیں, آخری میں قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جہاں پر ہم ان کی ان باتوں کا جواب دیں گے, جو انہی نے گناہ کیے ہیں, جو انہی نے ہماری نافرمانی کی ہے اس کی سزا انہیں بھگتنا پڑے گی. لاسٹ میں آ کے خداوند متعال دو نمونے پیش کیے دے رہا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ فقط یہ باتیں تم سے کہی جا رہی ہیں, نہیں, ماقبل تاریخ میں یہ سب باتیں ہو چکی ہیں. جس میں سے ایک نمونہ پہلے جو پیش کیا ہے وہ قوم عاد کا ہے, کہ جو وجہ تسمیہ بھی ہے اس سورہ کا, اور اس کے بعد
اور خود احقاف کا ذکر وہاں پہ
جی
آیا ہے.
ہاں وہاں پہ احقاف کا ذکر آیا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا ہے, یعنی دوسری چیز جو ذکر کی گئی, وہ جنات کے ایک گروہ کے بارے میں ذکر کی گئی کہ جنات کا ایک گروہ آتا ہے حضرت کے پاس اور ایمان لے کے آتا ہے
پیغمبر اکرم کے پاس
اور وہ آگے جا کے دوسروں کو دعوت دیتا ہے. یہ ایک اجمالی خاکہ ہے اس سورے کا اور جو مطالب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تفصیل.
بہت بہت شکریہ قبلہ. یہاں پہ ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے, انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام جس میں سورہ احقاف کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے, اور جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یقیناً اس طرح کی گفتگو سننے سے نہ صرف ہمارے علم میں, یقیناً علم کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آئے اور ہمارے کردار میں بھی تبدیلی آئے. مجھے بہت لذت محسوس ہو رہی ہوگی, یقیناً آپ بھی لذت محسوس کر رہے ہوں گے. دیکھتے رہیے سورہ احقاف کا پروگرام.
سورہ احقاف. یہ کائنات ایک مقصد کے تحت اور ایک خاص مدت تک کے لیے بنی ہے، یعنی جس دن اس کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا وہ قیامت کا دن ہوگا. یہ بات ذہن میں رہے کہ کائنات کو خلق کرنے اور چلانے کے دو الگ الگ سرچشمے نہیں ہو سکتے کہ ایک ہستی خلق کرے اور دوسری ہستی تدبیر کرے. قرآن کریم نے اس بات کو تکراراً بیان کیا ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے وہی اس کی تدبیر کر سکتا ہے. مشرکین جن ہستیوں اور بتوں کی طرف تدبیر کائنات کی نسبت دیتے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ان کی طرف سے کچھ خلق بھی ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو مجھے دکھاؤ کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمان کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے. انبیاء سابقین کی کسی کتاب یا ان کی تعلیمات سے اس کا ثبوت پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی فریاد کو پہنچنا تو درکنار سرے سے ان کی فریاد سے ہی بے خبر ہوتے ہیں، یعنی قیامت کے دن مشرکین کے معبود اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے. یعنی جن انبیاء اور فرشتوں کو مشرکین نے اپنا معبود بنا لیا تھا وہ قیامت کے دن ان مشرکین کے دشمن ہوں گے، یعنی ان کے خلاف ہوں گے اور ان کی عبادت کا بھی انکار کریں گے، یعنی یہ موقف بیان کریں گے کہ ان کی پرستش میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ خود ذمہ دار ہیں. قرآن کریم کو جادو قرار دینا خود اپنی جگہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کلام کے مضامین، اس کا طرز کلام کسی بشری کلام سے نہیں ملتا. نہ یہ کلام اس دور کے کسی ماحول سے متاثر نظر آتا ہے، نہ اس میں کسی موجودہ ثقافت کی چھاپ نظر آتی ہے. اگر میں نے اس قرآن کو خود گڑھ کر اللہ کی طرف نسبت دی ہے تو اللہ مجھے اس جرم میں اپنی گرفت میں لے گا. اس وقت مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تم لوگ، تمہارے پاس بھی کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکرین کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. ان کے جواب میں فرمایا، آپ کہہ دیں میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں کہ دنیا میں پہلی بار کوئی انسان رسول بن کر آیا ہو. میری طرح کے رسول پہلے اور بھی آئے ہیں جو کھاتے پیتے تھے، کسی رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آیا کہ اس کی رسالت کا ثبوت فراہم کرتا ہو. ويستعيذ بالله من حيف وتقصير ليرشف الشهدى والنعماء. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیام رحمان کے اس خوبصورت پروگرام میں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان قبلہ مولانا علی عباس خان صاحب ہیں جو سورہ احقاف کے تعارف پہ گفتگو کر رہے ہیں. جی قبلہ، ایک اجمالی تعارف پیش کر دیا گیا ہے سورہ کا اور اس کے اندر جو موضوعات بیان کیے گئے آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کے تین حصے کیے اور اس میں جو عنوانات اور موضوعات و مطالب بیان کیے گئے ان کو بیان کر دیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا تفصیل سے اس سورہ میں وارد ہوں اور داخل ہوں، اور وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلا لفظ یا پہلا جملہ کہہ لیجئے کہ جس کے ذریعے پروردگار نے اس سورہ کی ابتدا کی ہے وہ ہے حامیم. حروف مقطعہ میں سے دو حروف کا ذکر ہے. البتہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی اس سے پہلے اس پروگرام میں پیام رحمان میں مفصل طور پر گفتگو کی ہو، تو چاہتا ہوں کہ حروف مقطعہ کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں کہ یہ حروف مقطعہ جو ہے وہ یا حروف مقطعات جو ہے وہ کیا ہے.
جی، حروف مقطعات 29 سوروں کے شروع میں آئے ہیں کل ملا کے، یعنی اگر قرآن کے 114 سوروں میں سے آپ مطالعہ کریں گے تو 29 سورے ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں. سورہ بقرہ ہے، الف لام میم اس کے شروع میں آ رہا ہے، اور یہ جو سورہ ہے جس میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں سورہ احقاف، حم میم آیا ہے. اور ان 29 سورتوں میں سے 7 سورے ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں حم میم آیا ہے.
حم میم،
جی، جن کو کہا جاتا ہے حوامیم سبعہ، کہ جو حم میم سے شروع
ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جاسیہ بھی ہے جس کا پچھلے ہفتے تعارف،
سورہ مومنون بھی، اور پھر یہ سورہ آتا ہے. اور عجیب نکات ہیں ان حروف مقطعات کے اندر، جس میں سے صرف ایک نقطے کو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہرحال پروگرام کا ٹائم اور ہر چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر ہم ناظرین محترم آج ہی جا کے اس کام کو پریکٹیکل طور پر انجام دیں، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں قرآن کے اندر 29 سوروں میں سے شروع میں ان کو لکھیں, اور جو اس میں
ہاں سورہ بقرہ سے شروع
کریں لاسٹ تک کے 29 سوروں میں جو ہیں, اور جو اس میں مقرر ہے میم دو بار آیا ہے میم چار بار آیا ہے اس کو گرا دیں, مطلب
ہوا میم میں
میم آیا ہے
ہا اور میم جو ہے وہ ظاہر ہے سات مرتبہ آیا ہے,
ہاں ایک ہے ایک میم,
تو ایک اور ایک ہے اور ایک میم کو لے لیں
تو دیکھیں گے 14 بنیں گے, یہ
سبحان
14 حرف بنیں گے, اور کل ہمارے پاس عربی میں جو ہیں وہ 28 حرف ہیں, یعنی 28 حرف میں سے آدھے جو ہیں وہ مقطعات کے اندر آئے ہیں. اسی طریقے سے اگر تفصیل دیکھنا چاہیں گے تو تفاسیر میں مراجعہ کر سکتے ہیں ناظرین محترم, صرف اس لیے کہ دیکھیں جا کے کہ ان حروف مقطعات کے اندر بھی عجیب اعجاز ہے.
کیا رمز ہے
مثلا ہمارے پاس علم تجوید میں کچھ حروف ہیں جن کو حروف حمس کہا جاتا ہے, ان حروف حمس کی تعداد 7 عدد, حروف مقطعات میں ان میں سے 3 عدد استعمال ہوئے ہیں تقریباً آدھے,
یعنی حروف حمس میں سے 3 عدد جو
تین عدد. اسی طریقے سے اور حروف جہریہ ہیں مثلا 14 عدد اگر حروف جہریہ ہیں تو اس میں سے 7 عدد مقطعات کے اندر استعمال ہوئے ہیں, یعنی یہ ایسے ہی نہیں کہ استعمال ہو گئے. اب آ کے جو مسئلہ زیادہ تر تفسیر میں آ کے مورد گفتگو قرار پاتا ہے وہ یہ کہ بہرحال ان کا معنی کیا ہے, کیوں لایا گیا ہے, کیوں خدا مند مطالعہ نے عجیب کام کیا ہے. اس سے پہلے ایک نقطہ میں بیان کر دوں, وہ یہ کہ کسی بھی آسمانی کتاب میں آپ یہ طریقہ نہیں پائیں گے, یہ صرف طریقہ مخصوص ہے قرآن سے, حروف مقطعات انجیل ہے تورات ہے زبور ہے, کہیں ایسا اسٹائل نہیں پایا جائے گا, صرف قرآن کے اندر قرآن سے مخصوص ہے. یہاں پر جو ہمارے مفسرین ہیں دو گروپ بنتے ہیں, پہلے گروپ کا ماننا یہ ہے
مجموعی طور کے اوپر
پہلے گروپ کا ماننا ہے کہ بھائی یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کا علم فقط خداوند متعال جانتا ہے, اور قرآن میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے متشابہات, یعنی جس کا علم ہمیں واقع نہیں ہے, فقط خدا جانتا ہے کہ واقع اس ورڈ کا صحیح معنی کیا ہے, کیوں خداوند متعال نے اس کو یہاں پہ لا کے رکھا ہے, وہ جانتا ہے. یا الراسخون فی العلم, جس کو خداوند متعال
جن کو پروردگار نے خود یہ علم عطا
خود یہ علم عطا کیا ہے, جو قطعا 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا گروہ یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں, خود احادیث ائمہ سے ہم آ کے استفادہ کرتے ہیں کہ کچھ معنی بیان کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر آپ مجموع بیان یا تفسیر المیزان کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ تقریباً 11 قول بیان کیے جاتے ہیں
حروف مقطعات
کے کیا معنی ہے اس کے بارے میں, یا مطلب تفسیر فخر رازی کا مطالعہ,
یہ جو نظریات بیان کیے گئے ہیں 11
جی,
یہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات و احادیث کی روشنی میں
سب ایسے نہیں
یہ مفسر. اچھا
جی, کچھ ہیں جو میں بھی اشارہ کروں گا میں, اور مثلا تفسیر فخر رازی میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ 20 قول بیان کرتے ہیں
تفسیر
جی تفسیر کا, مثلا اہل سنت کے بھی اقوال کو وہاں پہ بیان کرتے ہیں. ان میں سے 2-4 قول جو تھوڑا سا قابل غور ہیں اس کو میں اپنے ناظرین محترم کے لیے بیان کیا کرتا ہوں. ایک قول یہاں پر یہ ہے کہ جو بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے, وہ یہ کہ یہ حروف سوروں کا نام ہے, مثلا جس سورے کے شروع میں آئے الف لام میم یہ نام ہے اس سورے کا, یعنی وہ سورہ الف لام میم ہے اس کا نام, یا جس سورے کے شروع میں حم میم آیا ہے تو اس سورے کا نام حم میم ہے. لیکن یہاں پر یعنی اس قول کو بعض مفسرین آ کے رد کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح تو مثلا جیسے بھی بیان کیا گیا 7 سورے ہیں جن کے شروع میں حم میم آیا ہے تو بھائی تو ساتوں کا نام حم میم ہو جائے گا, یہ قول ہے. دوسرا قول یہاں پہ بعض مفسرین کا کہنا یہ کہ نہیں, یہ حروف خداوند متعال کے نام کی عکاسی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر الف لام میم خدا کے کس نام کی عکاسی کر رہا ہے, کہتے ہیں الف لام میم عکاسی کر رہا ہے انا اللہ اعلم, میں وہ خدا ہوں جو جانتا ہوں. تو یہ الف نشانی ہے انا کی, لام نشانی
میں وہ خدا
اللہ
ہوں جو سب سے زیادہ جانتا
جی
ہے,
اور میم جو ہے وہ نشانی ہے عالم کی. تو یہ ایک دوسرا قول ہے یہاں کے,
یعنی اس جملے میں سے ایک ایک حروف جو ہے وہ
جی
نکال کے الف لام میم کے شروع میں
مثلا شارٹ کٹ مثلا بنا دیتے ہیں ورڈ لے کے, مثلا یو این او یو ایس اے, اب یہ تو حروف کو لے کے اس طریقے سے
مخفف کر دیا گیا.
تیسرا
قول پاس ورڈ ہے, ایک رمز
جی, ایک رمز ہے اس اسماء الہیہ کی طرف کی جو بیان کیے جا رہے ہیں اس کے اندر. تیسرا قول یہ کہ نہیں, دیکھیں دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ پلٹتی ہیں مخارج حروف کی طرف, ہے بے لام میم یہ نام ہیں اس مخرج کے لیے کہ جس کو ہم اپنے حلق سے ادا کرتے ہیں
یا اپنے منہ کے کسی حصے سے اس کو ادا
بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں بے, خداوند متعال نے آگے ان مخارج حروف کی قسم کھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مخارج حروف ایک شرافت رکھتے ہیں. ان کی شرافت یہ کہ اگر یہ مخارج حروف نہ ہوتے تو آپ اپنے معافی ضمیر کو جو آپ کے دل میں بات ہے اس کو سامنے والے کے لیے بیان نہیں کر سکتے تھے. تو جس طریقے سے خداوند متعال نے تین کی، مکے کی، اور مثلا زیتون کی قسم کھا رکھی ہے، اسی طریقے سے کیونکہ شرافت ہے، ان چیزوں میں شرافت ہے، اس لیے خداوند متعال شریف چیزوں کی قسم کھاتا ہے تاکہ سامنے والا مطلب کو یقین کر لے. اسی طریقے سے خداوند متعال نے ان حروف کی قسم کھائی ہے. یہ ایک اور نظریہ یہاں پر، کہ بعض ابن عباس سے کچھ روایات ہیں جن سے تائید ہوتی ہے اس نظریے کی. اور ایک نظریہ اور یہاں پہ بیان کرتا چلوں اور ہمارے ناظرین کے لیے شاید بہت اچھا وہی ہے. بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ نہیں، خداوند متعال نے جو حروف مقطعات لا کے رکھے ہیں شروع میں، اس سے ایک عجیب کام کیا ہے. وہ یہ، خداوند متعال کفار سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اپنے مخاطبوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. کہہ دیکھو، یہ جو قرآن ہے یہ مجموعہ ہے کچھ آیات کا، آیات مجموعہ ہے کچھ کلمات کی، کلمات مجموعہ ہیں ان حروف کا،
28 حروف
جو عربی میں ہیں. خداوند متعال کوئی الگ سے چیز پیش نہیں کر رہا ہے، وہی حروف تہجی جن کو تم استعمال کرتے تھے، ہم نے ان حروف کو لیا اور اس سے قرآن نام کی کتاب کو نازل کیا، اور یہ حروف تمہارے پاس بھی موجود ہیں. تم لوگ اشعر الشعراء ہو، تم لوگ فصاحت اور بلاغت میں پوری دنیا کے سرآمد ہو، اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم سے زیادہ فصیح زبان کسی کی ہے نہیں. اور یہاں پہ ایک بیان کروں، عرب غیر عرب کو عجم کہتا ہے. ناظرین محترم بھی جانتے ہوں گے کہ عرب اور عجم یہ ایک تقسیم ہے.
عجم کے جو معنی ہیں مجھے یاد، گونگا
جی،
جس کو بولنا نہیں.
ہاں، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے فقط ہمیں بولنا آتا ہے، ہمارے علاوہ کسی کو بولنا نہیں آتا ہے، لہذا مخاطب کو کیا کہتے تھے؟ عجم کہتے تھے. یعنی اتنا زیادہ فصاحت و بلاغت کے اندر زور موجود تھا،
فخر
تھا،
خدا نے بہت بڑا امتیاز سمجھتے،
جی امتیاز سمجھتے تھے. خدا مند مطالعہ نے کیا کہا؟ دیکھو، ہم اسی امتیاز سے آ کے کیا کر رہے ہیں، ایک قرآن نازل کر رہے ہیں انہی حروف کے ذریعے سے. اب تم اگر واقعی یہ جانتے ہو کہ یہ قرآن معجزہ نہیں ہے، تو اب انہی حروف کا آ کے استعمال کرو، ایک اور دوسرا قرآن لے آؤ. قرآن نہیں لا سکتے ہو، ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ نہیں لا سکتے،
دس آیات لے آؤ.
تو خداوند متعال نے ان حروف کو اس لیے یہاں پہ لا کے،
اور خود قرآن مجید نے اس میں جس طرح ابھی آپ نے اس کا ترجمہ گویا اشارہ کر دیا ترجمے کی طرف، کہ قرآن نے تحدی کی ہے،
جی،
یعنی لوگوں کو دعوت دی ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو ایک سورہ جو ہے وہ اس قرآن مجید کے سورہ جیسا بنا کے دکھا دو. اچھا، لوگوں نے بنانے کی کوشش بھی کی ہے،
میں
اس طرف نہیں جانا چاہتا،
لیکن ہم وزن ہونا چاہیے بھائی. جب دو چیزوں کا مقایسہ کیا جاتا ہے تو کم سے کم کچھ تو دونوں میں شباہت.
دیوار کعبہ پہ جب سورہ کوثر کو آویزاں کر دیا گیا، آویزاں
کر کے اتار لیا گیا،
تو وہ جو ہے وہ کوئی اس کے مقابلے پر کوئی چیز ہے
نہیں. جب یہ یعنی سورہ کوثر کو وہاں پہ لا کے آویزاں کیا گیا تھا، اس سے پہلے معلقات سب کے نام سے 7 عدد مشہور شعر عرب کے وہاں پہ موجود تھے،
جو بڑے بڑے شعرا،
ہاں بڑے بڑے معلقات سب کہا جاتا تھا ان کو، یعنی ان سے زیادہ فصیح اشعار ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اور جب سورہ کوثر نازل ہوا تو ان لوگوں نے آخر میں اس سے ایک جملہ اضافہ کیا، ھذا لیس من کلام البشر، جس کا قافیہ وہی سورہ کوثر کا قافیہ ہے.
سبحان اللہ،
آتینا کل فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، ھذا لیس من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو 4 ٹکڑے پورے شعر کے حوالے سے ہو گئے، انہی نے اس کو لا کے لگا دیا اور راتوں رات ان 7 معلقات کو اتار لیا. یعنی خود وہ سمجھتے تھے. دیکھ، کہتے ہیں ایک ضرب المثل ہے فارسی میں، کہتے ہیں قدر زر زرگر بدانت، قدر جوہر
جوہری.
تو وہ خود کیونکہ جوہری تھے، سمجھتے تھے قرآن کی بلاغت کو. کتنی دفعہ ان لوگ نے کوشش کی آپس میں اکٹھا ہوئے کہ قرآن، مثلا 3 لوگ ہیں آپس میں اکٹھا ہوئے کعبے میں، اور انہوں نے کہا اگلے سال ہم اسی دن آپس میں آ کے ملاقات کریں گے، اور ہر آدمی ایک ایک حصے کو قرآن کے لے لے اور اس کا جواب دے. لیکن جب اگلے سال تینوں وہاں پہ آ کے جمع ہوئے تو ایک نے کہا کہ میں اس آیت پہ پہنچا، رک گیا، میں جواب نہیں دے پایا. دوسرے نے کہا میں اس آیت پہ پہنچا، میں بھی رک گیا، مجھ سے جواب نہیں بنا. تیسرا بھی اسی طریقے سے. اتفاقاً وہاں سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، حضرت تو جانتے تھے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، حضرت نے اسی آیت کو آگے،
یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ شروع ہوا
جی
تھا، اور امام صادق علیہ السلام
نہیں، امام صادق نہیں، آج تک ہی موجود ہے.
بالکل
جی،
ابھی نہیں، اس وقت باقاعدہ طور پر وہ لوگ
باقاعدہ طور پہ
میٹنگز کرتے تھے اس سلسلے میں،
کیونکہ یہاں پر ایک مفسر نے بہت اچھی بات کی ہے کہ قرآن کے معجزے ہونے کے لیے فقط ایک نقطہ کافی ہے، وہ یہ آدمی اگر ذرا سی عقل رکھتا ہے تو وہ آسان کام کو اختیار کرتا ہے، سخت کام کو اختیار نہیں کرتا. اگر یہ عرب قرآن کا جواب دے سکتے ہوتے تو جنگ خندق، جنگ احزاب، جنگ خیبر، جنگ بدر، یہ اتنی جنگیں کیوں ہوتی؟ ایک کام آ کے کرتے، ڈائریکٹ 10 آیتوں کا جواب لا کے رکھ دیتے رسول خدا کے سامنے، بات ختم ہو جاتی. اب اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، اتنا خون بہایا جا رہا ہے، اتنا مال لٹایا جا رہا ہے، کیوں؟
قبلہ اس کی وجہ بھی یہی ہے، چونکہ عقل اور منطق کا جب انسان جواب نہیں دے سکے
تو یہی کرتا ہے،
مکتب حق کا جب جواب نہیں دے سکے تو پھر انسان دہشت گردی پہ اتر آتا ہے.
جی صحیح.
اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ کفار
شروع
اور باطل نظریات رکھنے والے لوگوں کا جو ہے وتیرہ رہا ہے.
جی.
جب چھٹے امام پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟
ہاں، حضرت پہنچتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اگر تم لا سکتے ہو تو قرآن کا مثل لے کیا ہو.
سبحان
اللہ. یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت کو وہاں سے پتا، لیکن بہرحال یہ عالم فی الغیب ہے.
اور وہاں پہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں، اس حوالے سے کسی نے سورہ فیل کی جو ہے وہ نقل کرنے کی کوشش کی.
جی.
کہ الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل فی خرطوم طویل.
تو یہ سب چیزیں نہیں، جو آدمی ذرا سے بھی عربی گرامر جانتا ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے کے کنارے رکھ کے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کلام الہی
نہیں
ہے. تو یہ مختلف بہرحال وجوہات ہیں کہ جو
تو یعنی کہنے کا مقصد آخر میں یہی ہوا کہ یہی الفاظ جو سب استعمال کرتے
سب
تھے،
استعمال کر رہے ہیں،
فصیح و بلیغ ترین شعرا جن کو استعمال کرتے تھے، پروردگار نے انہی الفاظ کو لے کر قرآن مجید
کو
جو ہے وہ نازل کیا، جن میں سے کچھ حروف کو کچھ حروف کے سوروں کے شروع میں پروردگار نے
بعنوان
نمونہ جو رکھ دیا، جنہیں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے. بہت لذت محسوس کی میں نے، بہت مزہ آیا اس گفتگو سے. ناظرین آپ کو بھی یقیناً لذت محسوس ہو رہی ہوگی، آپ محسوس ہو رہے ہوں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ گفتگو جاری و ساری ہے.
وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین. جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. لا ہے تیرے رسول کی دونوں ہے دیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین. یہ علم کا در سفر کا گھر ختم نہ ہوگا. خوددار ملیں گے سلمان و ابو ذر سے، وفادار ملیں گے عاشقیاں ہمیں سے جگردار ملیں گے، جینے کے لیے مرنے پہ تیار ملیں گے. کٹ جائے زبان عشق مگر ختم نہ ہوگا. سفیر حسین ہے، حب علی ہے دل میں مشیر حسین ہے. وہ بادشاہ یہ وزیر حسین ہے،
سفر ختم نہ ہوگا
ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو پیام رحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تقریباً ہماری گفتگو اپنے آخری مراحل میں ہے اور سورہ احقاف کا آج پہلا پروگرام ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے سورہ احقاف ہی کے تعارف پہ. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ مولانا علی عباس خان صاحب. جی علی عباس خان صاحب, حروف مقطعہ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور یقیناً اس مختصر سے ٹائم میں حروف مقطعہ کے حوالے سے جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں, بعض جگہوں پر 11 نظریات ہیں, جیسا تفسیر کبیر کا آپ نے ذکر کیا فخر رازی کی, یا بعض مفسرین نے شاید 20 نظریات تک جو ہے وہ بیان کیے ہیں حروف مقطعہ کے حوالے سے. تو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اس گفتگو اور اس بحث سے ایک اور سوال جو اسی سورے میں ہے, کفار کو ڈرانے کے حوالے سے اور ان کے انذار کے حوالے سے, کہ اس سورے کا ایک مقصد, اس کے نزول کا ایک سورت جو ایک جو ہدف ہے وہ کفار کو انذار کرنا ہے اور ان کو ڈرانا ہے. تو پروردگار نے کفار کو ڈرایا ہے, کیا کفار کے علاوہ بھی کوئی قوم, کوئی مذہب, کوئی ایسا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اس کا ذکر ملتا ہے اور ان کو انذار کیا گیا ہو؟
آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات یہ بیان کرنا پڑے گی کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے, 35 آیتیں جو ہیں اس کی مکے میں نازل ہوئی ہیں, الا دو آیت کے, دو آیتیں مدنی ہیں, یعنی دو آیتیں بعد میں مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور حضرت کے فرمان کے مطابق ان آیات کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا گیا ہے
ان مکی آیات کے ساتھ.
جی مکی آیت کے ساتھ. اور یہ بہت غور طلب بات ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے, ایک 33 آیات مکے میں نازل ایک ساتھ ہو رہی ہیں, بعد میں مدینے میں ایک آیت نازل ہوتی ہے حضرت خدا کے حکم سے آ کے کہتے ہیں اس آیت کو یہاں پہ رکھ دیں, یعنی ان میں کچھ تناسب ہے. اور وہ ایک آیت جو مدنی ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا جو کفار سے ہٹ کر ہے, وہ یہودیوں کے بارے میں, بنی اسرائیل کے بارے میں ہے, جو واقعی غور طلب آیت ہے. وہ ہے آیت نمبر 10. اس سورہ کی آیت نمبر 10 کو اگر ہمارے ناظرین محترم دیکھیں گے تو وہاں پر خداوند متعال آ کے ایک واقعے کی عکاسی کر رہا ہے, اس کو بیان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے دیکھیں, یعنی اس واقعے کی عکاسی, یعنی ایک واقعہ پیش آیا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے, یعنی اس کا شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہودیوں کی کوئی عید تھی جس میں ان کی عیدگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. جب حضرت وہاں پر آتے ہیں تو وہ لوگ تھوڑا سا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں ان کو برا لگتا ہے کہ یہ کیوں آ گئے یہاں پر. حضرت وہاں جاتے ہیں اور ان لوگ سے کہتے ہیں کیا تم میں سے 12 لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے اوپر ایمان لے آئیں, اور میں وہی حاشر اور عاقب ہوں جس کو تمہاری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. کوئی جواب نہیں دیتا ہے. حضرت دوبارہ اپنے سوال
تورات کے اندر جس کا
جی تورات میں جس کا ذکر ہے دوبارہ سوال کرتے ہیں, پھر کوئی جواب نہیں دیتا ہے. تیبارہ سوال کرتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں کیا واقعہ ہوتا ہے. ان لوگوں کے درمیان ایک شخص ہے جو یہودی,
یعنی یہ واقعہ اور یہ پورا جو قضیہ ہے یہ جی اس سورے کا
جی
شان نزول گویا ہے,
اس آیت کی, اس آیت نمبر 10 کا شان نزول ہے. یعنی کفار سے ہٹ کر جس قوم کو خدا نے اس سورے میں مخاطب کرا دیا ہے وہ قوم یہود ہے, بنی اسرائیل ہے. حضرت اس کے بعد آ کے چپ ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ جو شخص تمہارے درمیان ہے, ایک شخص ہے وہاں پہ عبداللہ ابن سلام کے نام سے, کہ یہ شخص جو تمہارے درمیان ہے تمہارا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص سب سے سچا, سب سے عالم اور ہمارے درمیان بہترین شخص ہے,
سب سے متقی اور
متقی اور مطمئن شخص. اس کے باپ اور اس کے دادا بھی اسی طریقے سے تھے. جب حضرت ان لوگ کی یہ بات سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جان لو مجھے جو بات تم لوگوں تک پہنچانا تھی میں نے پہنچا دی, اب اگر تم لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے اور تم لوگ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو قیامت کے دن جس کا ذکر ہے اس سورے میں خداوند متعال تمہیں عقاب کرے گا, اور خدا نے اپنی کتاب میں مجھے بھی پہچانوایا ہے اور میرے دین کو بھی پہچانوایا ہے اور تم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہو. اور یہ کہہ کے حضرت جو ہے اس عیدگاہ سے باہر نکلنے لگتے ہیں. جیسے ہی باہر نکلنے لگتے ہیں یہی شخص جو جس کا نام
عبداللہ ابن سلام
پیچھے پیچھے آتا ہے حضرت کے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا.
سبحان اللہ.
اب یہ شخص ایمان لے کے آ رہا ہے تو یہ قوم اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟
کہ چونکہ اس شخص پہ اعتماد تھا
ٹھیک
اور اس کو سچا مانتے تھے اس کو اس کے حتیٰ کہ باپ دادا تک کو جو ہے وہ نیک اور
اطمینان تھا سچا مانتے تھے
تو ایمان لے کے آنا چاہیے تھا
یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے اور انہی نے عبداللہ ابن سلام کو جھوٹا کہا
اللہ
کہا تم جھوٹ بول رہے ہو تم صحیح نہیں ہو تم غلط ہو یہاں پر یہ آیت نازل ہوتی ہے آیت کہہ رہی ہے قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ کیا تم لوگ نے نہیں دیکھا کہ خدا کی طرف سے جو نشانی آئی اور تم لوگ نے اس کا کفر کیا تم لوگ نے اس کا انکار کیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ خود بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے شہادت دی
جو
گواہی دی عبداللہ ابن سلام ہے علام مثلی فَآمَنَا اور وہ شاہد ایمان لے کے آیا وَاسْتَكْبَرْتُمْ لیکن تم لوگ نے کیا کیا تم لوگ نے استکبار کیا وہ شخص جس پہ تم لوگ کو اعتماد تھا چلو رسول خدا پہ تمہیں اعتماد نہیں تھا اس شخص پہ تو اعتماد
یہ تو تمہارا اپنا آدمی
یہ تو تمہارا اپنا آدمی تھا یہ تو ایمان
اس سے پہلے تم اس کو انتہائی سچا نیک اور
متدین
انسان مانتے
خود تم لوگ اس بات کو قبول کیا ہے خود اپنی زبانوں سے بھی گواہی دی ہے لیکن تم نے استکبار کیا تم نے آ کے انکار کیا ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین
ایک منٹ رہتا ہے اگر مکمل بات ہو جاتی ہے تو
انشاءاللہ خدا جو ہے وہ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا یعنی اس آیت کو یہاں پہ رکھنے کا ایک مقصد ہے کہ ولو یہود اہل کتاب ہیں لیکن اگر وہ اپنی کتاب کو چھوڑ دیں تو ان میں اور کفار میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے
بہت بہت شکریہ ناظرین یقیناً آپ نے ہماری اس گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا انشاءاللہ سورہ احقاف کا دوسرا حصہ تعارف کے حوالے سے اگلے ہفتے پیش کریں گے آپ کی خدمت میں ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے دعاؤں میں مت بھولیے گا اللہ حافظ
سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله